فاطمہ مظلومہ ہے، فاطمہ مظلومہ ہے، فاطمہ مظلومہ ہے، فاطمہ مظلومہ.
اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاطمہ بضعۃ منی من اذاها فقد اذاني. صلوات پر محمد محمد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امت اسلامیہ پر جو احسانات ہیں اس کی فہرست کو ہم گنا نہیں سکتے کہ کتنے احسانات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس امت پر، خاص طور پر جو عنایات ہے رب عزت کے، اس کو مسلمان جو ہے وہ فراموش نہیں کر سکتا. یہ مسلمانوں کے لیے اعزاز ہے، یہ مسلمانوں کے لیے افتخار ہے کہ محمد عربی جیسا رسول ان کے لیے منتخب کیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول من انفسہم، کہ مومنین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ منت رہی ہے، یہ احسان عظیم رہا ہے کہ نبی کریم جیسا رسول ان کے لیے منتخب فرمایا ہے. جو رسولوں کے رسول ہیں، جو نبیوں کے نبی ہیں، جو اماموں کے امام ہیں، انہیں منتخب کیا گیا ہے. اور قرآن کریم جیسی کتاب مسلمانوں کے لیے نازل کی ہے کہ جو تمام کتب آسمانی پر سیطرہ رکھتی ہے، مہمنہ رکھتی ہے، تمام کتب آسمانی کا نچوڑ ہے اور تمام آسمانی کتابوں پر فوقیت اور عظمت رکھتی ہے. ایسی کتاب اللہ نے مسلمانوں کے لیے نازل کی، محمد عربی جیسا رسول ان کے لیے نازل فرمایا، ان کے لیے بھیجا، منتخب کیا. اور نبی کریم کی آل کے جیسی آل بھی کسی نبی اور کسی رسول کو عطا نہیں کی گئی. یہ سب مسلمانوں کے لیے عنایات ہیں، یہ سب مسلمانوں کے لیے افتخارات میں سے ہیں. مسلمانوں کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا مسلمانوں نے شکریہ ادا نہیں کیا ہے، کفران نعمت کی ہے. اور جن لوگوں نے اس کا شکر بجا لایا ہے وہ لوگ ہمیشہ اللہ کے پسندیدہ رہے ہیں. تو رسول اکرم نے جو تربیت کے نمونے دنیا کے سامنے چھوڑے ہیں، ایسے تربیت کے نمونے ہمیں رسول اکرم سے پہلے نہیں ملتے. یعنی امتیں بہت گزریں، آدم کی امت، نوح کی امت، خلیل کی امت، کلیم کی امتیں بہت گزری ہیں، لیکن کوئی امتی امیر المومنین کی طرح نہیں گزرا ہے، کوئی امتی فاطمہ زہرا کے درجے تک نہیں پہنچی ہیں. تو نبی کریم نے جو تربیت کے نمونے ہمارے پاس چھوڑے ہیں وہ فاطمہ زہرا کی صورت میں ہیں، وہ امیر المومنین کی صورت میں ہیں. اور فاطمہ زہرا اس کے بارے میں رسول کریم فرماتے ہیں، کیونکہ یہ عنوان اور یہ ایام فاطمیہ ہے، شہزادی کی سلسلے میں، شہزادی کی عظمت کے سلسلے میں یہ بیانات دیے جا رہے ہیں. السلام علیکم، صلوات پڑھیں صلی اللہ محمد وعلی محمد. تو شہزادی کونین کے بارے میں خود نبی کریم فرماتے ہیں کہ ان ابنتی فاطمہ سیدت النساء العالمین من الاولین، یعنی شہزادی جیسی شخصیت نہ ان سے پہلے کوئی گزری ہے نہ ان کے بعد کوئی گزری، جو تمام صنف نسواں کے لیے نمونۂ عمل ہیں، تمام اصناف کے لیے نمونۂ عمل ہیں، حتیٰ کہ وہ صرف خواتین کی نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی وہ ان کا کردار نمونہ ہے، ان کی ذات مردوں کے لیے بھی نمونہ ہے. شہزادی کونین بحیثیت دختر، بحیثیت زوجہ، بحیثیت ماں، ہر اعتبار سے شہزادی کونین سے بہتر دنیا میں کوئی شخصیت نہیں گزری. اگر ماں، جناب مریم کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ماں کے درجے کو جناب مریم نے پیش کیا ہے، تو اس مرتبے سے بہتر مرتبے تک شہزادی پہنچی ہے. یعنی بحیثیت ماں جو کردار پیش کیا ہے وہ جناب مریم سے بہتر کردار ہے، بحیثیت زوجہ جو کردار پیش کیا ہے وہ جناب آسیہ سے بہتر کردار ہے. جناب مریم کی تربیت کا نمونہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے جناب مریم, اور فاطمہ زہرا امام مہدی کی ماں ہے, 11 اماموں کی ماں ہیں. اور مریم اور فاطمہ زہرا کا فرق اس وقت ظاہر ہوگا جب جناب عیسیٰ آئیں گے اور امام مہدی تشریف, ایک فرزند فاطمہ ہوگا اور فرزند مریم ہوگا. فرزند مریم ماموم بنیں گے اور فرزند فاطمہ امامت کریں گے, جس سے معلوم ہوگا کہ فرزند فاطمہ کا رتبہ کیا ہے. فاطمہ زہرا نے حسن و حسین جیسے فرزند عالم اسلام کو دیے ہیں. مریم سے یک نسبت بے عیسیٰ عزیز, مریم ایک اعتبار سے عزیز ہے لیکن فاطمہ زہرا تین اعتبارات سے عزیز ہیں اور محترم ہیں, لیکن ان تینوں اعتبار میں مریم کا ماں کے کردار سے بھی آگے ہیں, اور تمام جتنی خواتین دنیا بھر میں گزری ہیں ان سب سے فاطمہ زہرا کا رتبہ بہت بلند ہے. تو اب لہٰذا فاطمہ زہرا کے جو ماننے والی خواتین ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا کردار دنیا کے سامنے پیش کریں کہ جس سے یہ پتہ چل سکے کہ جس سے یہ واضح ہو سکے کہ یہ فاطمہ زہرا کی ماننے والی ہیں, جس سے یہ معلوم ہو کہ ان کے لیے کون نمونے عمل ہیں, تو لوگ بتائیں کہ یہ فاطمہ زہرا کے نقش قدم پہ چلنے والی ہیں. اتنی بہترین بیٹی کیسے بن گئی, تو کہیں فاطمہ زہرا کا کردار سامنے رکھا تھا. اتنی وفادار زوجہ کیسے بن گئی, تو پتہ چلے کہ فاطمہ زہرا کا کردار سامنے رکھا گیا تھا. اتنی بہترین ماں کیسے بن گئی, تو سمجھا جائے کہ فاطمہ زہرا کا کردار پیش نظر رکھا گیا تھا. امت اسلامیہ کے لیے جب اتنا بہترین کردار ہے, تو پھر امت مسلمہ کے لیے کوئی عذر نہیں رہ جاتا کہ وہ یہ کہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا نمونے عمل تھا ہی نہیں کہ جس کو دیکھ کر ہم اس کے کردار کو اپناتے. قیامت کے دن کوئی شکوہ نہیں کر سکتا, کوئی شکایت نہیں کر سکتا رب عزت کی بارگاہ میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری حجتیں تمام کر دی ہیں مسلمانوں پر. امیر المومنین جیسا امام دیا, فاطمہ زہرا جیسے خاتون پیش کیا, تاکہ کوئی عذر دنیا میں کسی کو باقی نہ رہے. نہ بچوں کو عذر باقی رہے کہ حسن و حسین جیسا کردار سامنے ہیں, نہ مردوں کو کوئی اعتراض باقی رہے کہ امیر المومن, نہ خواتین کو کوئی عذر باقی رہے کہ فاطمہ زہرا جیسا کردار سامنے ہیں. اگر انہیں پیش نظر رکھا جائے تو پھر ہر گھر گلستان بن سکتا ہے, ہر گھر جنت بن سکتی ہے, اگر خاتون جنت کے کردار کو اپنا لیا جائے. جتنے بھی اس وقت دنیا جو فیضیاب ہو رہی ہے رحلت مرسل اعظم کے بعد سے, اب تک یہ سب فیض فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. فاطمہ زہرا کی بطن مبارک سے جو فیاضیوں کا سلسلہ جاری رہا, وہ آج تک دنیا اسی آب زلال سے, اسی جو ہے وہ چشمے شفاف سے سیراب ہو رہی ہے, جو کوثر کی شکل میں مرسل اعظم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا تھا کہ انا اعطیناک الکوثر, کہ اے حبیب ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں. کوثر خیر کثیر عطا کیا جا رہا ہے, یعنی گویا فاطمہ زہرا نہیں آ رہی تھی دامن مصطفیٰ میں, بلکہ حلم لیے ہوئے حسن, شجاعت لیے ہوئے حسین, عبادتیں لیے ہوئے سید سجاد, اور یہ سلسلہ فیاضیوں کا امام مہدی تک پہنچا. میں کہتا ہوں وہاں پر بھی ختم نہیں ہوا, بلکہ دور حاضر بھی اگر آفتاب سے فیض حاصل کر رہا ہے تو وہ بھی فرزند فاطمہ ہی کا طفیل ہے. آج جو اس دور میں یہ پوری دنیا جو فیض حاصل کر رہی ہے انقلاب اسلامی سے, یہ فرزند بھی فاطمہ زہرا ہی کا ہے, یہ سید فاطمی ہے. اور اتفاق دیکھیے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ولادت کی تاریخ ہے, وہی ولادت کی تاریخ ہے جو سیدہ کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کی تاریخ ہے. یہ کتنا حسین اتفاق ہے. یہ اتفاق نہیں ہے بلکہ قدرت بتانا چاہ رہی ہے کہ فیاضیت فاطمہ کا سلسلہ بھی جاری ہے. فاطمہ زہرا کا فیضان ابھی جاری ہے، سلسلہ فیض فاطمہ ختم نہیں، فاطمہ زہرا کی کوک بانجھ نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اور یہ سعادات کرام دنیا کو، دنیا تک اپنے اجداد کے اخلاق کو پہنچاتے رہیں گے، اور دنیا اگر انتخاب قدرت کو کرنا ہوتا ہے تو اسی خاندان کو اللہ نے منتخب کیا ہے کہ اس کو اللہ نے عزت دی ہے، جب اس خاندان سے کوئی نہیں ملتا ہے تب کسی اور خاندانوں کی طرف توجہ دی جاتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اس خاندان کو شرف عطا کیا جائے، اگر اس خان یہی وجہ ہے کہ سادات کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، سادات کا مرتبہ اگر زیادہ ہے تو ان کی ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہیں، یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ جو ہے ہم سید ہیں تو پھر ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں اگر اللہ نے انہیں اعزاز دیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں ان کے خون میں وہ خدمت کا جذبہ پایا جاتا ہے، جو خدمت کا جذبہ ائمہ علیہ السلام کے اندر تھا، جو خدمت کا جذبہ فاطمہ زہرا میں تھا، کہ کیسے خدمت کی ہے امت اسلامیہ کی کہ گود میں بچہ سنبھال رہی ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہے اور ایک ہاتھ میں چکی کی کیل پکڑی ہوئی ہیں، اور ایک طرف جو ہے چکی پیس رہی ہیں، دوسری طرف بچے کو سنبھال رہی ہیں، تو تیسری طرف تسبیح پڑھ رہی ہیں، اور اس طرح سے عبادت الہیہ میں ہر اعتبار سے شامل ہیں۔ تو یہ شہزادی کونین کی جو خدمت کا جذبہ تھا، یہی اولاد فاطمہ میں نسل بعد نسل منتقل ہوتا رہا، اور شہزادی کونین کی نصیحت یہی تھی کہ بیٹا تم نہ کھانا مسلمان جب تک نہ کھائیں، تم پانی نہ پینا جب تک کہ مسلمان پانی نہ پیے، یہ شہزادی کونین کی تعلیمات کا اثر تھا کہ کربلا وجود میں آئی، اور بنی ہاشم کے خاندان نے جتنی قربانیاں دی ہیں تاریخ بشریت میں، اتنی قربانیاں کسی نے بھی نہیں دی، نسل اگر شہادتوں کی تاریخ رقم کی جائے اور شہیدوں کی فہرست اگر مرتب کی جائے تو خاندان فاطمہ نے جتنی قربانیاں اسلام کے لیے دی ہیں، اتنی عظیم قربانیاں دنیا کے کسی بھی خاندان نے نہیں دی ہیں، دنیا کے کسی بھی قبیلے نے، دنیا کے کسی بھی نسل بشری میں کوئی قبیلہ، کوئی خاندان ایسا نہیں گزرا جس نے اتنی عظیم ترین قربانیاں اسلام کی بقا کے لیے دی ہوں جتنی عظیم قربانیاں فاطمہ زہرا کی قوم کی نسل نے دی ہیں اور ان کے خاندان نے دی ہیں۔ امام حسین سید الشہداء فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں، علی اکبر فاطمہ زہرا کی اولاد ہیں، قاسم ابن حسن فاطمہ زہرا کی اولاد ہیں، اور یہ سلسلہ جب آگے بڑھا نفس زکیہ اور جو ہے شہید زید شہید اور نہ معلوم کتنے شہدا کی فہرست ہے، آج بھی یہ سلسلہ شہدا کا جاری ہے، اور یہ سب نسل فاطمہ نے سب سے زیادہ قربانیاں دی، تو فاطمہ زہرا کی فیاضیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے۔ اور خاندان کی تشکیل میں ماں کی اہمیت بہت ہوتی ہے، خاندان کی تشکیل میں عورت کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، اگر معاشرہ تشکیل دینا ہے تو معاشرہ بغیر خاندان کے وجود میں نہیں آتا، اور خاندان بغیر گھر کے وجود میں نہیں آتا، اور گھر بغیر عورت کے وجود میں نہیں آتا، جب یہ بات ہے تو امت اسلامیہ کی تشکیل کے لیے اور معاشرے مسلمین کی تشکیل کے لیے اللہ نے جس خاندان کو منتخب کیا وہ خاندان محمد مصطفیٰ کا خاندان تھا، اور اس خاندان کے لیے جس گھر کا انتخاب ہوا وہ گھر علی مرتضیٰ کا گھر تھا، اور جس گھر کے لیے جس خاتون کا انتخاب کیا گیا تھا وہ خاتون فاطمہ زہرا کی ذات ہے، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو گھر نہ بنتا، اور اگر گھر نہ بنتا تو خاندان وجود میں نہ آتا، اور خاندان نہ بنتا تو خاندانوں کے جڑنے سے جو معاشرہ وجود میں آنا چاہیے تھا وہ معاشرہ وجود میں نہ آتا، تو معاشرے مسلمین کی بنیاد کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ کل جو ہمارے بزرگ مولانا فرما رہے تھے، ریشے کو کہا جاتا ہے، در حقیقت جڑ کو کہا جاتا ہے، اسلام کی جڑ اور بنیاد معاشرے اسلامی کا نام فاطمہ زہرا ہے، فاطمہ زہرا اسلام کے لیے وہ جڑ کا کام کر رہی ہیں کہ جس سے اسلام کے درخت کو آبیاری ملتی ہے اور اسلام کے درخت کو جو ہے وہ تقویت ملتی ہے فاطمہ زہرا کی وجہ سے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں مملکت ایران کو آج بھی ایک سید نے سنبھال رکھا ہے، بائیس تھے امام خمینی کے بعد کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی ایسی جیسا آج جو ماحول ہے نا, آج جو ماحول ہے اور آج پورے عالم اسلام کو نہیں بلکہ پوری دنیا اس وقت فکر مند ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے مجلس خبرگان کا, تاریخ ایران میں سب سے زیادہ حساس ہے. آج تک کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ مجلس خبرگان بھی کوئی چیز ہے, لیکن اس الیکشن میں پوری دنیا نے, بی بی سی نے, پوری دنیا حرکت میں آ گئی تھی اس الیکشن میں. کیونکہ یہ جو الیکشن باڈی وجود میں آئی ہے یہ آنے والے رہبر کا تعین کرے گی, تو لوگوں کو یہ فکر لاحق ہوئی ہے کہ یہ آٹھ سال کے عرصے میں کوئی بھی خدا نخواستہ کوئی حادثہ وجود میں آ سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی نئے رہبر کے انتخاب کی کہیں ضرورت نہ پڑ جائے. لہٰذا مجلس خبرگان کے اوپر پوری دنیا کی نظر تھی, اور آج یہ بحث ہو رہی ہے کہ رہبر کے بعد کون بنے گا رہبر. یہ سب سے بڑا نشان ہے جو پوری دنیا میں اس وقت بحث چل رہی ہے, چاہے وہ رشیا ہو کہ امریکہ ہو کہ وائٹ ہاؤس ہو, پوری دنیا میں یہ بحث اس وقت چل رہی ہے. پوری دنیا کا میڈیا اس پر بحث کر رہا ہے کہ رہبر کے بعد کون ہوگا رہبر. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ امام خمینی کی زندگی میں بھی یہی مسئلہ درپیش تھا. آج جو بات ہو رہی ہے اس سے زیادہ کہیں گھمبیر مسئلہ اس وقت تھا, کیونکہ اس وقت پوری دنیا کا میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سارا انقلاب امام خمینی کی سانسوں تک ہے, جب یہ سانس بند ہو جائے گی تو انقلاب ختم ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ان کے بعد کوئی رہبر وجود میں نہیں آئے گا, کوئی رہبر امام خمینی نہیں بن سکتا ہے, یا امام خمینی اگر نہ بھی بن سکے تو کم سے کم امام خمینی کی جگہ بھی نہیں سنبھال سکے گا. دور دور تک مراجع اور مجتہدین کی فہرست دیکھی جا رہی تھی لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا, اور نچلی سطح پہ دیکھا جا رہا تھا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. پورا ایران میں سن, کیونکہ جگہ امام خمینی کی تھی, جگہ کس کی تھی؟ امام خمینی کی تھی. اور امام خمینی کے بارے میں آیت اللہ مرشی نجفی جیسی مقدس شخصیت یہ کہہ چکی تھی, جب امام خمینی نے جب جیل میں تھے اور تہران میں, جب یہ لوگ مراجع کی جو ہے گروہ مراجع جب تہران میں امام خمینی کی ملاقات کے لیے پہنچا اور کہا کہ آقا ہم لوگ سب آئے ہوئے ہیں, بتائیے آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں, تو امام خمینی نے جیل سے ایک پیغام دیا کہ آپ لوگ انقلاب کے لیے کام کیجیے اور کچھ نہیں. تو مرشی نجفی نے یہ پیغام پہنچوایا کہ یہ کام آپ کا ہے, آپ ہی کر سکتے ہیں. تو امام خمینی کی جگہ تو کوئی لینے کے لیے تیار, یعنی کوئی اپنے کو اس لائق نہیں سمجھتا تھا, اور تمام لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ کام صرف روح اللہ خمینی سے ہی ہو سکتا ہے, کوئی دوسرا یہ عظیم کام انجام نہیں دے سکتا, کسی میں وہ روح ہے ہی نہیں انقلابیت کی جو امام خمینی میں. امام خمینی نے ولایت فقیہ کا درس جو ہے وہ نجف میں شروع کیا تھا, جس پر باقر الصدر نے کہا کہ جو ہے میں اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا درس سن رہا ہوں کہ کسی بھی مرجان درس سے خارج میں ولایت فقیہ کا عنوان نہیں اٹھایا, جبکہ ولایت فقیہ کا مسئلہ جو ہے وہ بدیہیات اولیات میں سے ہے, یعنی بالکل واضح مسئلہ ہے, اس کے لیے جر و بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. صاحب جواہر کہتے ہیں ولایت فقیہ کا مسئلہ من المسائل الاولیات و من البدیہیات, کہ یہ مسئلہ اولیات و بدیہیات میں سے, اس کے لیے کوئی غور و فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی حکومت اسلامی اگر قائم ہو تو حاکم کون بننا چاہیے, اسلامی حکومت تشکیل پائے, اسلام کے قانون کے حساب سے اگر کوئی حکومت تشکیل پائے, جہاں قرآن کا نظام چلنا ہو, جہاں شریعت اسلامی کا قانون چلنا ہو, جہاں نظام مصطفیٰ ہو, نظام الہی ہو, اگر یہ بات ہو کہ اسلامی حکومت میں اسلامی قانون کو لاگو ہونا ہے, تو اب وہاں بحث یہ آئے گی کہ حاکم کو کون ہونا چاہیے. تو سب سے واضح بات یہ ہے کہ حاکم کو کون ہونا چاہیے, جاہل کو حاکم ہونا چاہیے یا نہیں, عالم کو ہونا چاہیے. اگر عالم کو حاکم ہونا چاہیے تو عادل عالم ہو یا ناانصاف اور ظالم عالم ہو, عادل کو عالم کو ہونا چاہیے, عالم ہو اور عادل ہو, عادل ہو تو با تقویٰ ہو یا غیر تقویٰ والا ہو, تو کہاں نہیں با تقویٰ ہونا چاہیے. اگر با تقویٰ ہے تو شجاع ہونا چاہیے یا بزدل ہونا چاہیے, کہاں شجاع ہونا چاہیے, جرأت مند ہونا چاہیے یا بزدل ہونا, کہاں جرأت مند ہونا چاہیے. تو یہ بالکل اولیات میں سے ہے, بالکل بدیہی بات ہے کہ حاکم اسلامی کو عالم و فقیہ ہونا چاہیے، متقی ہونا چاہیے، شجاع ہونا چاہیے۔ یہ خصوصیت اگر کسی کے پاس آ جائے، یعنی جو حکم شریعت کو جانتا نہ ہو وہ حاکم شرع کیسے بن سکتا ہے، حاکم مملکت اسلامیہ کیسے بن سکتا ہے، اور جو عادل نہ ہو وہ انصاف کیسے کر سکتا ہے، اور جو متقی نہ ہو جس میں خوف خدا نہ ہو وہ شریعت کو کیسے اجرا کروا سکتا ہے، اور جس میں جرات بیان نہ ہو وہ شخص کیسے جو ہے احکام اسلامی کو بیان کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری خصوصیتیں جب کسی شخص میں جمع ہو جاتی ہیں تو اسی کو ولی فقیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ولی فقیہ کا مسئلہ بالکل واضح ہے مسائل میں سے ہے، لیکن اس میں وہ لوگ اراد اور اشکال اور اعتراض کرتے ہیں کہ جو لوگ نہیں ماننا چاہتے ہیں، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ شمر جیسے لوگ حاکم ہوں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ابن زیاد جیسے لوگ حاکم ہوں، جب فقیہ نہیں ہوگا تو ابن زیاد جیسے لوگ آ جائیں گے، جیسے ایران میں شاہ کی حکومت تھی، خاچاریہ کی حکومت تھی، جتنے بھی تھے سب جو ہے شمر و ابن زیاد جیسے تھے۔ تو جب حاکم کی اسلامی حاکم جب نہیں ہوگا تو پھر گرتے ہوئے معاشرہ اس حد تک پہنچ جائے گا کہ کسی کو بھی اپنا حاکم مان لے گا، کسی کو بھی اپنا سرپرست بنا لے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو فیض ہے جو ہمیں مل رہا ہے، یہ جو نعمت ہمیں ملی ہے، یہ نعمت سلب ہو جانے کے بعد خدا نخواستہ اس وقت مسلمانوں کو احساس ہوگا کہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے انہیں دی تھی جس کا انہوں نے جو ہے کفران کیا ہے اس نعمت کا۔ نعمت کو مسلمان سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ جتنی بڑی نعمت مسلمانوں کو دی گئی ہے۔ آج جو اتحاد اسلامی کی بات ہو رہی ہے وہ صرف اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ایسا ولی فقیہ مسلمانوں کو ملا ہے جو مسلمانوں میں اتحاد قائم کرنا چاہتا ہے۔ آپ بتائیے دنیا اسلام میں کون سا حاکم ایسا ہے جو اتحاد کی بات کر رہا ہے؟ سب مسلمانوں میں تفرقے ایجاد کر رہے ہیں۔ اسلامی ممالک کہنے والے مسلمان جو اپنے کو ممالک کہہ رہے ہیں، سب سے زیادہ دہشت گردی وہیں ہو رہی ہے جو دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ اسلامی حکومت کا دعویٰ کرنے والے فقیہ دوسروں پہ کفر کے فتوے دے رہے ہیں۔ ایک ہی ملک ایسا ہے کہ جہاں سے اتحاد کیا پیغام دنیا کو دیا جا رہا ہے، جہاں سے انسانیت کا پیغام دیا جا رہا ہے، اور سب مل کر اسی حکومت کو ختم کر دینا چاہتے ہیں جہاں سے اتحاد کی آواز اٹھ رہی ہے، جہاں سے دہشت گردی کی مخالفت ہو رہی ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو جو تحفظ مل رہا ہے وہ اس پیغام کی وجہ سے مل رہا ہے نا، جو آج مسلمان شیر و شکر کی طرح دنیا میں رہ رہے ہیں اسی ایک مملکت کی وجہ سے۔ لیکن آپ دیکھیں حیدرآباد کی سرزمین پر شیعہ اس حکومت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اور سب سے زیادہ مخالفین یہیں پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ بہت تعجب کی بات ہے، ضرورت اس بات کی ہے، اور موافقین بہت ہیں لیکن ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شر پسند لوگ اور دہشت گرد عناصر جو ہیں وہ حق کی آواز کو دبانا چاہ رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ اتحاد کی آواز دب جائے، ولایت فقیہ اور ولی فقیہ کی اہمیت گھٹ جائے تاکہ ان آوازوں کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ جو لوگ سازشیں کر رہے ہیں ان سازشوں کو انہی پر پلٹ دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بہترین تدبیر کے ذریعے سے جو اب تک پلٹتا آیا ہے۔ اس 47 سال کے عرصے میں جو جتنی سازشیں کی گئی، امریکہ سے جہاز نکل چکے تھے ایران کے خاتمے کے لیے، تبس میں وہ تبس کی سرزمین پر وہی جہاز آپس میں ٹکرائے، آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کیسے ٹکرائے، کیوں کا ٹکرائے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بچانا مقصود تھا، لہٰذا اتنی مشکل حالات سے اس ملک کو گزارا اور اللہ نے اتنے مشکل حالات سے اس ملک کو نجات دی۔ کیسے کیسے مرحلوں سے یہ ملک گزرا۔ اس ملک کا پہلا صدر جمہوریہ ہی بغاوت کر گیا اور ظالموں کے ہاتھوں بک گیا، اور استعمار کا ایجنٹ بن گیا اور استعمار کے ہاتھ کا کھلونا بن گیا. بنی صدر جو پہلا صدر تھا ایران کا وہ بک گیا اور ہزاروں لوگوں کی جانیں چلی گئیں اور عراق کی فوج دندناتے ہوئے خرم شہر تک داخل ہو گئی اور خرم شہر کو جو ہے گویا ایران کے کئی شہروں پہ قبضہ ہو گیا. لیکن اللہ نے اس سازش کو بھی پلٹ دیا اور دشمنوں کی سازش ناکام ہو گئی. اور یہ کہا جا رہا تھا کہ اب جو صدر بنے گا اور وہ نہیں بکے گا تو اس کو ختم کر دیا جائے گا یا بکنا پڑے گا. دیکھیے باطل حکومتوں نے ہمیشہ دو طریقے استعمال کیے ہیں. باطل کو جو منوایا گیا ہے یا خزانوں کے منہ کھولے گئے ہیں اور انہیں لالچ دی گئی ہے اور اگر نہیں ماننے کی صورت میں تلوار سر پہ لٹکائی گئی ہے. دو طریقوں سے جو ہے وہ باطل نے حکومت کی ہے. قوت احساس اور جرات اظہار, قوت احساس کو ختم کرنے کے لیے باطل حکومتوں نے خزانوں کے منہ کھول دیے اور جرات اظہار کو ختم کرنے کے لیے سر پہ تلواریں لٹکا دی کہ جس کی وجہ سے اگر بولو گے تو سر پہ تلوار لٹک رہی ہے. ورنہ بنی صدر کو خرید لیا گیا اور شہید رجائی جو دوسرے صدر بنے تھے ان کو قتل کر دیا گیا, انہیں شہید کر دیا گیا, دوسرے صدر کو شہید کر دیا گیا. لیکن اس کے بعد جو تیسرے صدر بنے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ حکمت تھی, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تدبیر تھی کہ کس طرح سے اللہ نے اس شخص کو بچایا. اور آیت اللہ خامنائی جو اس وقت امام خامنائی ہے, اس زمانے میں آیت اللہ خامنائی نے تیسرے ایران کے صدر منتخب ہوئے اور ان کو قتل کرنے کی, انہیں شہید کرنے کی کتنی کوشش کی گئی تھی. نماز جمعہ میں بم بلاسٹ ہوا اور ان کا پورا ہاتھ جو ہے وہ زخمی ہو گیا. وہ اس وقت جانبازوں کی فہرست میں آ گئے اور زخمی افراد کی فہرست میں اس طرح سے آ گئے کہ ان کا پورا ہاتھ جو ہے وہ شل ہو گیا. تو یہ کیوں ہوا, پیدائشی نہیں ہے یہ, بلکہ جو ہے بلاسٹ ہوا تھا. نماز جمعہ میں انہیں شہید کرنے کی کوشش کی گئی تھی. معلوم تھا کہ یہ بکنے والے نہیں ہیں. جو بکنے والے ہوتے ہیں انہیں خرید لیا جاتا ہے, جو نہیں بکتے ہیں انہیں شہید کر دیا جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ صدر تھے جو بکنے والے نہیں تھے, یہ بنی صدر نہیں تھے بلکہ یہ رجائی کی طرح تھے اور رجائی کی طرح انہیں شہید کیا جا رہا تھا. لیکن رجائی شہید ہو گئے لیکن یہ غازی بن گئے اور آیت اللہ خامنائی زندہ رہ گئے. 8 سال تک انہوں وہ صدر جمہوریہ رہے اور اس کے بعد امام خمینی کے ارتحال کے بعد آپ کو تمام متفقہ آرا سے آپ کو رہبر منتخب کر لیا گیا اور اس میں ذرہ برابر بھی چوک نہیں ہوئی. کس طرح سے اللہ نے اس ملک کو بچایا, اگر آپ محبت الہیہ کی فہرست اگر دیکھیں تو ایک طویل فہرست آپ کے سامنے آئے گی جو اللہ کی عنایتیں اس ملک پر رہی ہیں اور اس مذہب پہ رہی ہیں, اس کے ماننے والوں پہ رہی ہیں, ان شیعوں پہ رہی ہیں جن کو صدیوں سے کچلا گیا ہے. کبھی بھی دیکھیے فاطمین نے, بحری قوم نے مصر میں حکومت بنائی تھی فاطمین نے مصر میں, لیکن اولاد فاطمہ نے کوئی حکومت بنام فاطمہ بنائی گئی, لیکن وہ فاطمین کی جو حکومت تھی وہ حقیقت میں فاطمین نہیں تھے. فاطمین سید فاطمی تو امام خمینی کی صورت میں ظاہر ہوا اور امام امیر المومنین کے بعد کوئی اسلامی حکومت وجود میں آئی ہے تو وہ یہ اسلامی حکومت ہے کہ جس کا منشور امیر المومنین کے حکیمانہ اقوال پہ رکھی گئی ہے, جس کا منشور یہی ہے کہ امیر المومنین کے نقش قدم پہ چلنا ہے, ان کے ارشادات سے ذرہ برابر بھی انحراف نہیں کرنا ہے. اس پر اوپر بنیاد رکھی گئی ہے, قانون قرآن اور مرسل اعظم کی سیرت کو بنیاد بنا کر اس حکومت کی تشکیل. اس میں اگر کوتاہی ہوتی ہے تو یہ جو ہے اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن جان بوجھ کر کوئی قدم ایسا آگاہانہ طور پر نہیں اٹھایا جائے گا کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو شرمندگی ہو. عزیزان گرامی, آپ دیکھیں گے کہ اس وقت پوری دنیا کے لیڈر جتنے بھی ہیں مسلمانوں کو شرمندہ کر رہے ہیں. ایک ہی ملک کا رہنما ہے جو مسلمانوں کو عزت بخش رہا ہے, مسلمانوں کی عزت میں اضافہ کر رہا ہے, ورنہ سب رسوا کر رہے ہیں. سب بدنام کر رہے ہیں. مسلمان جو بدنام ہو رہا ہے مسلمان لیڈروں کی وجہ سے بدنام ہو رہا ہے, مسلمان جو بدنام ہو رہا ہے اسامہ بن لادن کی وجہ سے بدنام, ملا عمر کی وجہ سے بدنام ہو رہا ہے, صدام کی وجہ سے بدنام ہو رہا ہے, قذافی کی وجہ سے بدنام ہو رہا ہے, مسلمان جو بدنام ہو رہا ہے ان کی وجہ سے بدنام ہو رہا ہے, مشرف کی وجہ سے بدنام ہو رہا ہے, نواز شریف کے ذریعے سے بدنام ہو رہا ہے, مسلمان جو بدنام ہو رہا ہے ان کی وجہ سے بدنام ہو رہا ہے, یہ عیاشوں کی وجہ سے بدنام ہو رہا ہے, یہ حاکمان قطر یہ حاکمان دبئی ان کی وجہ سے بدنام ہو رہا ہے. لیکن مسلمانوں کو رسوائی کا سامنا, آپ بتائیے کیا مذہب تشیع کو ایسی رسوائیوں کا سامنا ہے؟ آپ بتائیے, پورے مسلمان بدنام ہو رہے ہیں, لیکن کیا شیعہ بدنام ہو رہے ہیں دنیا میں؟ نہیں ہو رہے ہیں. اور جو لوگ ان سے وابستہ ہیں وہ بھی نہیں بدنام ہو رہے ہیں, اور جو مسلمان ان سے وابستہ ہیں وہ بھی بدنام نہیں ہو رہا ہے. یہ ملک عزت حاصل کر رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ اس کا منشور اور اس کی بنیاد قرآن اور اہل بیت پر ہے. تو بس ہم دعا کریں گے پروردگار کہ اس حکومت کو اللہ باقی رکھے, اور اس حکومت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ امام مہدی کے ظہور تک قائم رکھے, اور بلکہ اسی رہبر کے دور میں امام کا ظہور ہو جائے, تاکہ ظالموں کو ہمیشہ کے لیے ظالم رسوا ہو جائیں, اور ظلم و بربریت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے, اور حق و انصاف کا پرچم ہمیشہ کے لیے بلند ہو جائے.